الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ مبارک وہ واحد سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے اور میں نے نہیں پڑھی. یہ حفاظت قرآنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ یہ قرآن بعین ہی وہی ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے, اور گویا کہ صرف عقل اور منطق کی بنیاد پر کہ چونکہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے تو یہاں بھی بعد میں کوئی ایڈ کر دی جاتی, اس کی نوبت بھی نہیں آئی. یہ حفاظت قرآنی کا بھی بہت بڑا مظہر ہے. پھر یہ کہ اس زمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اصل میں تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے مشرکین کے لیے. جتنے سخت الفاظ اس سورت کے پہلی چھ آیات میں آئے ہیں وہ کہیں قرآن میں نہیں آئے. لہذا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحمت جو اگرچہ تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن یہ مشرکین جس درجے راندہ درگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو بھی گوارا نہیں کیا. گویا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اعلان جنگ ہے مشرکین کے خلاف اور تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چھ آیات وہ ہیں کہ جو جس کا ایک خاص جو ہے وہ شان نزول بھی ہے کہ سن 9 ہجری کا جو حج تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کر دیا. وہ ایک قافلے کو لے کر یہاں مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے, ابھی مکے پہنچے نہیں تھے, ظاہر ہے کہ مراسم میں اور مناسک کے حج ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ آیات نازل ہوئی جو ابھی ہم پڑھیں گے امیڈیٹلی, ابھی ابتدائی چھ آیات, جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان بیزاری کیا تھا ان مشرکین اور کفار کے ساتھ اور ان کو ایک خاص عرصے کی مہلت دے دی تھی. لہذا حضور نے یہ چھ آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر روانہ کیا کہ جاؤ تم اور عرفے کا دن جو ہوگا اس میں یہ آیات جو ہیں پورے مجمع کو پڑھ کر سنا دو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ وارننگ ہے, بالکل آخری وارننگ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ان چھ آیات کو لے کر, جب پہنچے ہیں ابھی وہ 9 ذی الحج تھا یا 8 ذی الحج تھی, ابھی وہ حج کا جو احرام ہے وہ نہیں باندھا گیا تھا. تو حضرت علی جب پہنچے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ آیات ہیں جو اللہ کے رسول نے مجھے دے کر بھیجا اور مجھے اعلان کرنے کو کہا ہے. حضرت علی جو ہے بہت خاصی بلند آواز چونکہ رکھتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ ڈیوٹی دی تھی. تو سب سے پہلا جو سوال کیا, یہ خاص طور پر نوٹ کیجئے, جو بھی یہ جماعتی زندگی ہوتی ہے اس کے کوئی آداب ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلا سوال حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے کیا کیا تھا کہ تمہیں جو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور بنا کر بھیجا ہے؟ اگر تو امیر بنا کر بھیجا ہے تو مجھے اللہ کے رسول نے امیر الحج قرار دیا تھا, میں فوراً وڈرا کرتا ہوں, میری جگہ تم آ جاؤ, امیر الحج تم ہوگے. لیکن اگر مامور ہے تو گویا کہ امارت, حالانکہ کتنا گہرا محبت کا تعلق ہوگا ان کے درمیان, لیکن یہ کہ ڈسپلن جو ہے اس کو کسی جگہ بھی آپ جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے. لہذا الفاظ کیا ہیں, امیر او مامور؟ امیر, پہلے تو اس سوال کا جواب دو, تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے؟ انہوں نے کہا مامور, میں مامور ہوں, امیر الحج آپ ہی رہیں گے. لیکن یہ کہ اس موقع پر 10 ذی الحج میں میدان عرفات, 9 ذی الحج میدان عرفات میں اللہ کے رسول نے یہ آیات جو ہیں مجھے دے کر اس لیے بھیجا کہ وہاں سب کو پڑھ کر سنا دیا. یہ خاص واقعہ ہے ان آیات کے پس منظر میں. براءت من اللہ و رسول ہی, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے, اعلان براءت ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکین کے لیے کہ جن کے ساتھ ہے مسلمانوں تم نے عہد کر رکھا ہے. اب یہ عہد کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ کا جو چلا آ رہا تھا. اس لیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد, فتح مکہ تو سن 8 میں ہو گیا, یہ سن 9 کی بات ہے, ایک سال بعد کی بات ہے. سن 8 میں مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے ان کو بہت سے معاہدات کے اندر جکڑ لیا تھا, وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, لہذا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا, معاہدہ کر لیا. اب ان میں سے کچھ معاہدے وہ تھے جو میعادی معاہدے تھے جن کو ایک خاص مدت تک جو ہے اس کی جو تحریر جو ڈاکومنٹیشن اس کی ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ واحدہ آج سے لے کر اور فلاں سال کے اتنے مہینے تک یہ جو ہے وہ نافذ العمل رہے گا. لیکن یہاں جن معاہدوں کا ذکر ہے اس کے بارے میں تمام فصیح لکھ رہے ہیں کہ یہ غیر میعادی معاہدے ہیں, کہ جن معاہدوں کے ساتھ کوئی وقت کا تعین نہیں تھا کہ اتنے چھ مہینے ابھی باقی ہیں یہ سال باقی ہے, بلکہ غیر میعادی. اور سورہ حدیبیہ کا معاملہ جو تھا وہ غیر میعادی معاہدوں کا تھا. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ ابھی چار مہینے ہیں, گویا کہ غیر میعادی معاہدوں کے لیے چار مہینے کا وقت دے دیا گیا. ابھی آیات کب پڑھ کے سنا جا رہی ہیں, نو ذلحج سن نو ہجری, اس کے بعد گویا کہ ذلحجہ کے بعد محرم آئے گا, سفر آئے گا, ربیع الاول آئے گا, ربیع ثانی کی نو تاریخ تک یہ چار مہینے مکمل ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت ہے, چار مہینوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا. کس چیز کی اجازت ہے؟ کہ مشرکین اگر اپنے آبائی دین پر برقرار رہنا چاہیں تو وہ رہے, لیکن چار مہینے گزرنے کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کا نجس وجود جو ہے یہاں مکہ میں رہ سکے, بلکہ جزیرہ نمای عرب سے ان کو بے دخل کر دیا جائے گا. بہت سخت الفاظ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, تو انہیں کہہ دو کہ اب چار مہینے جو ہے زمین میں جو بھی چلت پھر کرنی ہے کر لو. وعلموا انکم غیر معجز اللہ, اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اذان کیا ہوتی ہے؟ اعلان ہوتا ہے. اس نماز کے لیے بھی اذان جو دی جاتی ہے. إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے, اعلامیہ جسے کہتے ہیں. یوم الحج الاکبر, آج حج اکبر کے دن. ہم حج اکبر سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جمعے کا حج ہے, اسی کے حج اکبر کہتے ہیں, کہیں کوئی دلیل اس کے حق میں نہیں. عمرہ اصل میں حج اصغر کہلاتا ہے, اس میں بھی آپ قصد کر رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں آپ نے کی ہیں, طواف بھی کیا ہے, اس کے بعد سعی بھی کی ہے آپ نے صفا مروہ کے درمیان, اور اس کے بعد کے مراحل جو ہے وہ حج اکبر میں ہے کہ جس میں آپ وہ پھر وقوف منا بھی کرتے ہیں, پھر قیام منا بھی کرتے ہیں, وقوف عرفہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر مزید تین دن جو ہے آپ منا کی وادی میں قیام کرتے ہیں. وہ گویا کہ مناسک وہ ہیں جن کا تعلق حج اکبر کے ساتھ ہے. اصل حج, حج اصغر اصل میں عمرے کو کہتے ہیں. ان اللہ بری من المشرکین, کہ اللہ تعالیٰ اعلان برات کرتا ہے مشرکوں سے, وہ رسول اور اللہ کے رسول بھی اعلان برات کرتے ہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم باز آ جاؤ توبہ کر لو, گویا کہ دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہت بہتر. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, لیکن اگر تم نے اعراض کیا, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو تم جان لو کہ تم اللہ کی پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو تو آپ خوشخبری دے دیجئے, گویا کہ ان کو یہ خبر سنا دے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الا الذين عاهدتم من المشركين, سوائے ان لوگوں سے کہ جن کے ساتھ, اے مسلمانوں تمہارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے مشرکین کے ساتھ, اور یہ معاہدے کون سے ہیں؟ یہ میعادی معاہدے ہیں. گویا کہ اگر ان معاہدوں کے اندر کوئی تاریخ مقرر تھی کہ چھ مہینے باقی ہیں یا آٹھ مہینے باقی ہیں, تو وہاں چار مہینوں کا اطلاق نہیں ہوگا. چار مہینوں کا اطلاق ان غیر میعادی معاہدوں کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی مدت کو متعین نہیں کیا گیا تھا. لیکن ان ایک شرط اور لگا دیا, ثم لم ينقصوكم شيئا, پھر انہوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک میں بھی کوئی کمی نہ کی ہو. اگر کوئی بدتمیزی کی ہے, دست درازی کی ہے, تمہارے خلاف کہیں جو ہے کوئی مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں, تو گویا کہ ان کے لیے پھر وہی حکم ہے کہ صرف چار مہینے, ورنہ ان کی مدت معاہدہ تک جو ہے تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ اعراض کا معاملہ کرو. ہاں, جیسے ہی ان کی مدت معاہدہ ختم ہو جائے گی, فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ. آگے آ جائے گا, ولم یظاہروا علیکم, اور ان لوگوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہ کی ہو, گویا کہ تم پر حملہ نہ کیا ہو نہ کسی کی مدد کی ہو. فاتموا الیہم عہدہم, تو ان کے ساتھ جو تمہارا عہد اور معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا تم پر لازم ہے. الی مدتہم, ان کی مدت تک. اس لیے کہ بہرحال ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایک معاہدہ اگر ہو چکا ہو اور اس میں ایک مدت بھی متعین ہو چکی ہو کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ جو ہے وہ ایک سال کے لیے ہے, تو اس مدت کی تمہیں لازمن جو ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے. ان اللہ یحب المتقین, اور یقیناً یہ جو ہے وہ تقویٰ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ ہمارا دین تو ہے ہی اس حوالے سے جسے آپ کہیے انسانیت کا دین, تو اگر کوئی معاہدہ ہو گیا اس میں مدت اگر متعین ہو گئی تو اب یہاں ان سے اعراض کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, اور جیسے ہی وہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوہُمْ, یہ اشہر الحرم کون ہے, کون سے ہیں؟ وہ چار مہینے کے جو شروع ہو رہے ہیں نو ذی الحج سن نو ہجری سے. اب گویا کہ یہ بھی حرمت والے مہینے آ گئے. اب جیسے ہی یہ چار مہینے ختم ہوں گے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تو جہاں کہیں تم مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو. بڑے سخت الفاظ ہیں. یہی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے ان آیات کو قرآن حکیم میں سے کھرچ کھرچ کر نکالنے کے لیے جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے, جس کے اندر قتال کا ذکر ہے, جس میں یہ آیات ہیں انتہائی عریاں آیات ان کے نزدیک, کہ مشرکین وہ تو مشرک ہیں ہمارے نزدیک, اہل کتاب ہوں نصارہ ہوں, اللہ کو بیٹا قرار دے دیا, پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ ولد الزنا قرار دے کر جو ہے یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا, اس سے بڑا جرم کیا ہوگا. اور یہ نہیں کہ یہ انہی لوگوں کا جرم تھا, بلکہ آج بھی جو یہودی ہے اس کو اون کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہوا تھا. تو جو سوال پیدا ہوتا ہے جی ان بیچارے معصوم یہودیوں کا کیا قصور ہے, لیکن یہ کہ وہ تو اسی چیز کے اوپر ہے, آج بھی ان کے اندر وہی نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف, حضور کے خلاف. فقل المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم, اور ان کو پکڑو, واحصروهم, ان کا گھیراؤ کرو, واقعدوا لهم كل مرصد, اور ہر جگہ ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. فإن تابوا وأقاموا الصلاة, لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو یا تو جان عزیز ہے, یا یہ کہ مقابلہ کر کے جو ہے وہ اپنے اس باطل دین کے لیے اپنی جان قربان کر دے, تیسری آپشن بھی ہے, سرنڈر کر دیں اور کہہ دیں کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں, اس لیے کہ اب جزیرہ نما عرب میں جو ہے وہ کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا. اب یہ جیسے ہی حرمت والے مہینے یا چار مہینے جو اس کا تعین کیا گیا تو ختم ہو گئے, تو ان کو قتل کرنا ہے. اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کرنے کا وعدہ کر لیں, عہد کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر کاربند ہو جائیں, فخلوا سبیلہم, تو ان کا رستہ چھوڑ دو, گویا کہ اب ان کے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم, یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے, مخلص فرمانے والا, کمال رحمت والا. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ تم سے کوئی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے یا مسلمانوں سے پناہ طلب کرے, فَأَجِرْهُ, تو آپ ان کو پناہ دے دیجئے, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, فرض کیجئے کہ کسی تک وہ اطلاع نہیں پہنچی کہ یہ اعلان ہو چکا ہے چار مہینوں والا, اسے نہیں معلوم. اب کوئی شخص جو ہے وہ چار مہینے گزرنے کے بعد جو ہے اب وہ اس کے درپے ہے کہ میں تو تمہاری جان لوں گا, اور یہ عذر پیش کر دیتا ہے میرے علم میں نہیں آیا. ہماری زندگی سے ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے تھے, جس طرح کہ جب مجھے یاد ہے والد صاحب کے ساتھ جب ایک ہی دفعہ میں امریکہ گیا تھا, غالباً 1982 کی بات ہے, تو ظاہر پہلا ایک ٹور تھا, تو اس میں بہت سے شہروں میں ہم گئے, تو بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ امریکہ میں کچھ لوگ جو پاکستانی یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں اور جو سال ہر سال سے وہاں رہ رہے ہیں, جس طرح یہاں بھی پاکستان شہر لاہور کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک جو ہے کبھی چڑیا گھر نہیں دیکھا, کبھی نور جہاں کا مقبرہ نہیں دیکھا, کبھی بادشاہی نہیں دیکھی, بادشاہی مسجد نہیں دیکھی. تو وہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے گھروں سے نکلتے صبح سے شام تک, لدو اونٹ کی طرح جو ہے وہ کام اپنے معاش کا جو پہیا ہے اس کے اندر جتے ہوئے ہیں, انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہاں کی جو لینڈ مارکس ہیں, وہاں کی جو معروف جگہ ان کو دیکھ سکے. تو جب ہم گئے تو وہ کہتے تھے ہم آج ہم بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تھی. تو یہ ہوتا ہے عام طور پہ, اس لیے کہ وہ چیزیں پھر نگلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو فاجر وہ حتیٰ اسماء کلام اللہ, تو اس زمانے میں بھی ممکن تھا کہ کسی تک وہ اطلاع نہ پہنچی ہو, تو کہا گیا تو پھر اس کو پناہ دے دیجئے جو اس حوالے سے معذرت کرے اور آپ سے پناہ کا طالب ہو, حتیٰ اسماء کلام اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے کرام یا اللہ کے فیصلے کو جو اللہ نے سنایا تھا چار مہینوں والا اس کو خوب اچھی طرح سے سنا دیا جائے, ثم ابلغ ما منع, اور اس کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ تک بھی پہنچا دیا جائے, پھر ایک معقول مدت اس کو دے دی جائے کہ بھائی اب یہاں تم جو ہے مشرک ہو, یہاں نہیں رہ سکتے مکہ میں اور اس کے قرب و جوار میں. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اس وجہ سے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ابھی علم نہیں تھا, جو گویا کہ لا علم رہے تھے اب تک. کیسے یکون للمشرکین عہد, ان مشرکوں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ کوئی عہد اور معاہدہ ہو, عند اللہ و عند رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک, الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اے مسلمانوں تم سے عہد کیا تھا مسجد حرام کے بالکل قریب. یہ گویا کہ 1909 میں, اور یہ غالباً صلح حدیبیہ جو ہے وہ غالباً 1906 میں ہوئی ہے, تو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت عہد اور معاہدہ کیا تھا, صلح حدیبیہ کا جتنا عرصہ دورانیہ تھا جو پیریڈ اس کا تھا, یہ ایک بات ہے کہ پھر ان کی طرف سے مخالفت جب ہوئی اور اس صلح کا جو ہے عہد نامہ اس کو بالکل انہوں نے جو ہے وہ پاؤں تلے رون دیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان برات کیا اور اس صلح نامہ جو ان کی طرف لوٹا دیا کہ آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان جو شکے بھی طے پائی تھی وہ تمام کی تمام کل عدم قرار دے دی گئی ہیں. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ, تو جب تک وہ اس صلح پر قائم رہے ہیں, صلح حدیبیہ کے اس معاملے کی جو ہے پرواہ کرتے رہے, فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ, تم نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا. گویا کہ یہ بات رہنی چاہیے کہ جب تک وہ لوگ اپنے معاہدے کے اوپر پورا اترے, اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے, تو پھر یہ ہے کہ تمہاری طرف سے بھی پھر انہیں رعایت دی جانی چاہیے. ان اللہ یحب المتقین, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقین کو, اہل تقویٰ کو پسند فرماتا ہے. کیف بنی یظہر علیکم, کیا ہوگا ہے اس وقت کے جبکہ یہ اگر تم پر غلبہ حاصل کر لیں، ان کا زور تم پر چل جائے، لا یرقبو فیکم الا ملازمہ، تو یہ ہرگز نہ کوئی پرواہ کریں گے کسی خرابت داری کی اور نہ ہی کسی عہد و قول و قرار کی۔ جیسے میں ایک معاملہ ہوا تھا جو فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اب لوگوں کو تیار ہونے کا کہیے، لیکن اس خبر کو مخفی رکھیں تاکہ مشرکین مکہ کو کہیں اطلاع نہ ہو جائے اور وہ تیاری کر کے جو ہے پوری طرح، کہیں وہ جنگ و جدال ہوگا، خون ریزی ہوگی، اور خون ریزی بھی بیت اللہ کے بالکل قریب میں، اس کے قرب و جوار میں، حرم میں جب حضور وہاں داخل ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہہ دیا گیا تھا کہ اس معاملے کو مخفی رکھیں۔ ایک بدری صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے اہل و عیال اور ان کے کنبے قبیلے کے بہت سے لوگ مکہ میں تھے۔ اس موقع پر جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے، اب گویا کہ وہی فتح مکہ جس کے نتیجے میں ہوئی، اور حملہ کرنے کا ارادہ ہے شہر مکہ کے اوپر، تو انہوں نے ایک خط تحریر کیا اور ایک قافلہ کہیں مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو ایک خاتون کے حوالے حضرت حاطب ابن ابی بلتع نے وہ خط کر دیا کہ جا کر یہ ابو سفیان کو پہنچا دیں۔ ابو سفیان جو تھا، ظاہر ہے کہ وہ لیڈر تھا مکہ کا، اور اس کو اصل اس کے اندر اطلاع انہوں نے دی تھی حضرت حاتم نے کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اب وہ گویا کہ پیش قدمی فرمانے والے ہیں۔ اور یہ اپنی جانشین میں انہوں نے یہ ایک احسان کا معاملہ کیا تھا، ابو سفیان کو اطلاع دے کر تاکہ ان کے گھر والے محفوظ رہیں، کیونکہ ابو سفیان یہ سمجھے گا کہ انہوں نے وقت سے پہلے مجھے بتا دیا، زیر بار احسان ہوگا، لہٰذا وہ خیال رکھے گا اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا۔ ظاہر ہر شخص کے اندر یہ ایک آرزو و تمنا تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو محبتیں ڈال دی ہیں رحمی رشتوں میں، اس کا ایک تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لے آئے، تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس خاتون سے وہ خط حاصل کیا گیا، اور وہ پھر معلوم ہوا جب پریس بیک کیا تو پتہ چلا حاطب بن ابی بلتع نے وہ خط لکھ کر دیا تھا ان کو، تو ان کی پیشی ہوئی۔ اس موقع پر وہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی طبیعت تھی، تو انہوں نے تلوار جو ہے اپنے نیام سے نکالی اور حضور سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شخص کا سر قلم کروں، اس لیے کہ اس نے غداری کی ہے، جس شے کو آپ نے مخفی رکھا تھا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو اور خاص طور پر مشرکین کو پتہ نہ چلے، تو یہ تو صریحاً غداری ہے کہ ایک خط میں اطلاع دے کر ابو سفیان جو لیڈر ہے ان کا، اس کو مطلع کیا جا رہا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ حاطب جو ہے یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدر سے تمام صحابہ کی بخشش فرما دی، تو اس طرح یہ معاملہ جو رفع دفع ہو گیا۔ لیکن یہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کہیں انہیں کوئی غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ کبھی پرواہ نہیں کریں گے کسی قرابت داری کی یا نہ کسی عہد کی۔ یرضونکم بافواہہم، وہ اپنی باتوں سے تو تمہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے، وتعفا قلوبہم، جبکہ ان کے دل کے اندر نفرت ہوگی، انکار کرنے والے، اکثر امون فاسقون، ان میں سے اکثر یہ جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھی آیات اللہ سبحانہ قلیلہ، ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے اس دنیا کی حقیر سی پونجی کے عوض جو ہے وہ بیچ ڈالی ہے، فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے رستے سے روکنے والے ہیں، خود بھی روکنے والے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ اپنے بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا پاس کرنے والے ہیں، نہ کسی عہد و قول و قرار کا، واولئک هم المعتدون، اور یہ حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ فان تابوا اقاموا الصلاۃ، لیکن اس ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے بھی امکان تو اس بات کا ہے نا کہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، شرمندگی اور ندامت ان کے اوپر جو ہے وہ اتنی ہو جائے کہ اللہ کے حضور جا کر معافی مانگ لیں، اگر وہ توبہ کر لیں، اور پھر یہ کہ نماز پر قائم رہے، وہ آنکھ زکات اور زکات کی ادائیگی کا جو ہے وہ عہد کریں۔ فاخوانکم فی الدین، تو تمہارے دین میں دینی بھائی ہیں، پھر ان کے تمہارے درمیان کوئی مغالطہ نہیں ہونی چاہیے۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو بڑا کھول کر سنا جو ہے بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہو، ان لوگوں کے لیے جو علم کے خواہش مند ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو، اپنے قول و قرار اور اپنے عہد پیمان کو توڑ دیں اپنا عہد باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین اسلام پر طعنے کریں، تمہیں لعنت بھیجیں اور تمہارے لیے برے الفاظ استعمال کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب اے مسلمانوں تم پر لازم ہے، یہ لوگ اصل میں وہی بات کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، ان کو قتل کرو، ان کی جو ہے سلفو بھی کرو، ان کے خلاف قتال کرو، انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ ان کا کوئی قسموں کا اعتبار ہی نہیں ہے، بیسیوں دفعہ قسمیں کھا کر اس کو توڑ دیتے ہیں، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تو تم قتال کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے خلاف کے جنہوں نے اپنی قسموں کو چھوڑ دی، اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، وہمو بخراج الرسول، اور انہوں نے تو پورا قصد کیا تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول کو جو ہے یہاں سے نکال باہر کیا جائے، جو مہاجرت ہوئی تھی تو انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت سے اور خالصتاً معجزانہ انداز میں جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک پہنچایا. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور آغاز ان لوگوں نے کیا تھا ظلم و ستم کا اور شب و شتم کا, یہ تمام چیزیں جو ہیں مشرکین کی طرف سے ہوئی تھی. اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوا, بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس شے کا کہ اس کا تقویٰ, اس کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھو. ان کن تم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, ان کے ساتھ قتال اور لڑائی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دے گا. ویخذہم, اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غالب فرمائے گا, تمہاری مدد فرمائے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین, اور اہل ایمان کے جو ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا. ویشفی صدور, گویا کہ ان کے دلوں کے اندر یقیناً ہے جو انہوں نے ٹارچر کیا تھا مسلمانوں پر, ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی جان جو ہے لینے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا تھا, لیکن ایک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے ٹھنڈک پیدا فرما دے گا. ویذہب غیظ قلوبہم, اور ان مسلمانوں کے اندر جو غصہ ہے ان کے خلاف وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دور فرما دے گا. ویتوب اللہ علی من یشاء, اور پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ طے فرمائے گا اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. انہیں مشرکین میں سے, اور ظاہر ہے کہ ابو سفیان بھی اس موقع پر پھر بعد میں ایمان لے آئے تھے, اور بہت ہی معدود چند تھے, بلکہ جو آن ریکارڈ ہے, ہسٹورک ریکارڈ ہے یہ کہ اس غزوے کے اندر غالباً کل 4 یا 5 افراد قتل ہوئے, اس سے زیادہ کی تعداد نہیں. اس لیے حضور کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا جو شخص بھی بیت اللہ کا جو 4 دیواری ہے یا جو اس کا ایریا ہے اس میں چلا جائے گا اس کو امان ہے. پھر جو شخص ابو سفیان کی بہت بڑی حویلی تھی, بہت بڑا سین تھا, جو شخص جو ہے ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو امان ہے. اور اس سے بھی نیچے اتر کر جو شخص اپنے گھر کے اندر بند ہو جائے اور مقابلے پر نہ آئے اس کو بھی امان ہے. تو اس سے زیادہ رعایت جو چشم فلک نے آج تک تو نہیں دیکھی تھی, جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں ایسا نہیں ہوا کہ گلیوں کے اندر کہیں خون بہا ہو اور اس کے اندر خون ریزی ہوئی ہو اور بہت سے لوگ قتل ہو گئے ہوں, بلکہ کل جو ہے اگر کچھ مقابلے پر آئے وہ بھی چند مثالیں, اکا دکا مثالیں جن میں وہ لوگ جو ہیں کئی باہر آئے اور ظاہر ہے پھر وہ جہنم واصل ہوئے, لیکن وہ میرے خیال 3-4 سے زائد کی تعداد نہیں ہے, مجھے صحیح علم نہیں. اب حسبتم ان تترکوا ویتوب اللہ علی من یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علیم ہے کمال حکمت والا. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم, کیا تمہارا یہ خیال ہے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے, تمہیں آزمائش اور امتحانوں کی بھٹیوں میں سے نہیں گزارا جائے گا. ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم, ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو جن کے دل میں حقیقت ایمان ہے اور اس کا مظہر کا یہاں ذکر کر دیا, جو تم میں سے حقیقی جہاد کرنے والے ہیں. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا, اللہ کے رسول کے سوا اور مومنین کے سوا کسی اور کے ساتھ دلی تعلق قائم نہیں رکھتے. گویا کہ ان کی محبتیں, ان کی تمام چاہتیں, ان کا ادب احترام مخصوص ہے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکوں کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے, اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مسجد کو, اللہ کی مسجد بیت اللہ کو آباد کریں. وہ کیا کریں گے اس میں, وہ تو بت پرست ہیں, ان کے تو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کی جو ہے ایامرو مساجد اللہ کے آباد رکھے اللہ کے مسجدوں کو. شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ وہ اپنے اوپر خود گواہی دینے والے ہوں, کفر کی خود گواہی دے رہے ہوں اس بات کی کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, اور پھر دعوے دار اس کے ہوں کہ ہم متولی ہیں بیت اللہ کے. اولئک حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے اکالت قرار دے دیے. وفی النار ہم خالدون, اور یہ رہیں گے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انما یعمر مساجد اللہ, یقینا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان لوگوں کے شایع نشان ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر, واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھنے والے, وآت الزکاۃ زکات پر کاربند, ولم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کے دلوں میں نہ ہو. یہ لوگ ہیں ان کے شایع نشان ہے کہ یہ اللہ کی گھر کے متولی ہوں, اللہ کی گھر کے محافظ ہوں. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, تو امید ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جو ہدایت کے رستے پر ہیں. وہ ہے کہ یہاں امید نہیں ہے بلکہ شورٹی ہے ان لوگوں کی جن کے یہاں اوصاف بیان کیے گئے. اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام, کیا تم نے سمجھ لیا ہے یہ بات کہ حاجیوں کو جو ہے کھانا پلانا کرنا, ان کی جو ہے سیوا کرنا, ان کی مہمان نوازی کرنا, یہ لوگ جو ہیں جو مشرکین عرب جب تک اپنے شرک پر بھی رہے ہیں, تو حج تو اس وقت بھی ہوتا تھا دور دراز سے جو لوگ آتے تھے قافلے آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کے لیے اس زمانے میں پانی کا حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. سقایت الحاج، ان پیاسے حاجیوں کو پانی پلانا، اس کے لیے جو ہے کوسوں دور سے پانی لے کر آ رہے ہیں. یہ تمام کام وہ عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے، حالانکہ تھے مشرک. وہ عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد رکھنا ان کے یہاں بڑا رواج تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے. لیکن حکم بیٹھ کے کرتے کیا تھے؟ بتوں کی تسبیح کرتے تھے، بتوں کی بدا کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کو باندھتا ہو اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہو؟ یہ مشرک لوگ جو ہے کہیں برابر ہو سکتے ہیں ان مجاہدین کے، ان مومنین صادقین کے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہرگز مساوی نہیں ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے رستے میں، بی اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے اللہ کے ہاں بہت اونچے مقامات ہیں، بہت اونچے درجے ہیں. ہجرت جیسا عمل، اگر کہ ہجرت کی لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، ہا جیم اور را حجر، اسی سے ہجران ہمارے ہاں اردو زبان میں ہجر و وصل کی داستان، یہ بھی اردو زبان میں مستعمل ہے. تو یہ جو ہجرت کا لفظ جو ہے اس کا اصل مادہ ہا جیم اور را، اس کے معنی کسی شے کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اصطلاح ہجرت کون سی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے ملک کو، اس خطے میں جس میں خود رہائش پذیر ہیں، اس کو چھوڑ کر دارالاسلام میں منتقل ہو جانا، یہ ہجرت ہے اصطلاح. لیکن حضور سے ایک موقع پر سوال کیا گیا تھا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کس شخص کی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ انتہ جرا ما کرہ ربک، ہجرت کا آغاز جو ہے جس طرح جہاد کا آغاز اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے احکامات کے تابع دے دینے سے ہے، اسی طرح ہجرت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کہ تم ہر اس شے سے اپنے تعلق کو منقطع کر لو، ہر وہ شے یا ہر وہ عمل چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہ ہو، یہ ہجرت ہے. الہجرت، ہجرت کیا ہے؟ انتہ جرا ما کرہ ربک، کہ تم چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. لیکن اس طرح ہجرت کوئی ہوگی. اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت اونچے درجات پر ہوں گے اللہ کے پاس. اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، ان کا رب انہیں بشارت دے رہا ہے اپنے رحمت کی، ظاہر اللہ کی رحمت کا ظہور ہے نا کہ جنت میں اتنے اعلیٰ مقامات ملے. ورضوان، اور اللہ اپنے راضی ہو جانے کی نبی سنا رہا ہے، اللہ تم سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ بہت اونچا مقام ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کے کیا کہنے ہیں، ان کا کتنا اونچا مقام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت تو وہ اللہ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وہ جنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور رضوان تو ہوگی ہی، اور پھر یہ کہ وہ باغات ہیں کہ جن میں وہ رہیں گی، وہ نعمتیں گی جو ہمیشہ پائیدار رہنے والی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقین اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اہل ایمان اپنے آبا و اجداد، آبا میں جو ہے صرف باپ ہی نہیں آتا بلکہ چچا اور جو بھی بزرگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی بن، تمہارے حقیقی بھائی بھی ہیں اور کزنز بھی ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، تمام ان میں آ گئے. اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، انہیں اپنا دوست نہ بنایا کرو. ایک ہے دنیاوی تعلق قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن یہ کہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے اندر مکس ہو جانا، انہی کے ساتھ محبتیں، انہی کے ساتھ دلی تعلق، کل ہمدردیاں انہی کے لیے، اگر وہ کفر پر ہے، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر ہی کو پکڑ رکھا ہے، تو تمہارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے، دلی تعلق. حسنِ معاشرت کافر کے ساتھ بھی کرو، مشرک کے ساتھ بھی کرو. اگر کوئی کافر یا مشرک بیمار ہے، کسی تکلیف میں، اس کی دوا دارو کرنا تم پر لازم ہے، فرض ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اس بنیاد پر جو ہے ان کی خبر گیری بھی نہ کرو کہ وہ مشرک تھے. اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جو حضور کے رستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی، ایک تو ابو لہب کی بیوی تھی، کوئی اور بھی بڑھیا خاتون تھی، تو حضور نے دیکھا کہ تین چار دن سے وہ کانٹے نہیں ہیں، تو معلوم کیا کیا وہ بڑھیا کہاں گئی کہ جو کانٹے ڈالا کرتی تھی میرے رستے میں، تو معلوم وہ بیمار پڑی ہوئی گھر میں، تو حضور اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. اب جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے اس بنیاد پر بھی پھیلا ہے کہ وہ جو اخلاق ہیں، مکارم اخلاق جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اور جن پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے رسول نے دکھایا، صحابہ نے دکھایا، یہ اصل کسوٹی ہے. وہ میں یہ تبلّہ منکم، اور جو شخص بھی ان کو دوست رکھے گا جو کفر کے اوپر ہیں، اولائک ہم ظالم، تو یہ ظالم ہیں. کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. اب یہ آیا مبارکہ 24 آیت جو ہے وہ بہت ہی، جسے آپ کہیے ایک ترازو اللہ تعالیٰ نے نصب کر دی، کہ یہ ترازو ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو تول لو تم کہاں کھڑے ہو. اسے ہم سیلف انالیسس بھی کہتے ہیں نا، اپنا تجزیہ کر لیجئے کہ کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت ہے یا اولاد کی یا بیوی کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے، پھر اسی طرح اپنے جائیدادوں کی محلات کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنے کی محبت ہے. اب پڑھ لیجئے اس کو. قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، گویا کہ اوپر کی پیڑھی میں ماں باپ آ گئے، نیچے کی جسے آپ فرا کہیں گے اس میں بیٹے آ گئے، اولاد آ گئی، وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی بند، یہ گویا کہ سائز پر جو تعلق دار ہوتے ہیں، وہ ازواجکم، امیڈیٹلی جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری بیوی، وہ عشیرتکم، اور تمہارے تمام کنبہ اور قبیلہ کے لوگ. بعض اوقات کسی دور کے قرابت دار سے کسی شخص کی زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے حقیقی بھائی کی نسبت. اس کا مشاہدہ آپ آج بھی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا، کسی دوست کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ مجھے بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہے، آج بھی کہتے ہیں لوگ. تو وہ تمہارے جو بھی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر یہ وہ اموال بھی طرف تم ہوا، یہ پانچ وہ ہیں جن کا تعلق علائق کے دنیاوی سے ہے. ان علائق کے اندر میں بھی جکڑا ہوا ہوں، آپ بھی جکڑے ہوئے، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی آبا و اجداد ہیں یا تھے، میری بھی اولاد ہے، میرے بھی بھائی بند ہیں. پھر یہ کہ میرے کنبے قبیلے کے ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے بچپن کے کہیں، جیسے آپ کہیے پرائمری کلاس میں جب میں تھا تو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، بہت محبت تھی، آج اگر مجھے ملتے ہیں تو بڑی محبت ہے. وہ یہ تمام چیزیں اس میں گویا کہ اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں کل علائق دنیاوی، یہ جو جن کے، جنہیں ہم بین الانسانی تعلقات کہتے ہیں، یہ ایک پلڑے میں ہیں. اب اسی پر بات ختم نہیں ہو، اسی پلڑے میں تین چیزیں اور ڈالو. وہ اموال کی طرف تم ہوا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، دن رات ایک کیا، وہ تجارت ان تقسیم میں کسادہ، اور تمہارا جو تجارت اور وہ بزنس، وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ہر دن خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں دیوالیاں نہ ہو جاؤں، لہذا تمام توجہات جو ہیں اپنے کاروبار پہ، اپنی دکانداری پر، تجارت پر ہے. وہ مساکن تمتوں نہ، اور تمہارے وہ مسکن یا وہ محلات یا وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ جو تمہیں بڑے، تم نے بڑے چاؤ سے تعمیر کیے، جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، ظاہر ہے کہ ایک ایک اینٹ اور ایک ایک جو ڈیکوریشن پیس کہاں کہاں سے تم لے کر آئے ہو. اور پھر آج کل تو ڈیکوریشن کا تعلق تو ڈرائنگ روم سے ہوتا ہے، آج کل تو باتھ روموں کے اوپر 20-20 لاکھ روپیہ کوئی شخص جو ہے ایک باتھ روم پر لگا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ امپورٹڈ قسم کے جو ہے وہ سینیٹری ویئر آ رہے ہیں، کوئی اٹیلین ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، جس کی قیمتیں سن کر. اور کبھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، اور آج کل تو ان لوگوں نے، یہ شیطانی کام ہے نا، لوگوں کے اندر وہی ایک تمنا، آرزو پیدا کرنے کے لیے وہ سیمپل باتھ روم کے لگائے ہوئے ہیں، کہ آدمی وہاں جا کر جو ہے اس کی چکاچون سے متاثر ہو، اور صرف اس کے اوپر ٹیگ پرائز ہوتی ہے کہ یہ باتھ روم جو ہے وہ 12,50,000 روپے میں ملے گا، وہ صرف اس کی فٹنگ ہے، باقی دیواریں اور جو چیزیں، دروازے، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، وہ صرف اس کی فٹنگ سی بات ہو رہی ہے. تو جن کے باتھ روموں کا یہ معاملہ ہو، تو ان گھروں کے ساتھ لوگوں کی محبت کتنی ہوگی. یہ تمام محبتیں رکھو ایک پلڑے میں. احب الیکم، اگر اس پلڑے والی محبتیں زیادہ بالا ہیں، زیادہ پاورفل ہیں، کس شے سے؟ من اللہ، اللہ کی محبت سے، وہ رسول ہی، اللہ کے رسول کی محبت سے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت. یہ دو پلڑے، ایک پلڑے میں پانچ علائق دنیاوی کی محبت، بیوی کی محبت، بیٹے کی محبت، باپ کی محبت، بھائیوں کی محبت، جملہ اجزاء و اقارب کی، پھر وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے، پھر یہ وہ کاروبار اور تجارت جس کی کسان بازاری کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ جو مسکن ہیں، جو محلات تم نے تعمیر کیے. یہ محبت ایک پلڑے میں، اور دوسری میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اس کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت. اگر کہیں یہ پلڑا بھاری ہو گیا، یہ آٹھ محبتوں والا، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا فیصلہ نہ سنا دے. بہت مشکل امتحان ہے یہ جس میں آپ اور میں ڈالے گئے ہیں. یہ محبتوں کو دیکھ لیجئے، میں اپنا جائزہ لے لوں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیے کہ وہ کہیں کہ نہیں، ہماری یہ محبتوں والا پلڑا بھاری ہے، اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہے، اللہ کے رسول کی محبت سب سے فائق ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت، یہ محبتیں ان کا کتنا وزن ہے، اور ان محبتوں کا کتنا وزن ہے. اگر یہ آٹھ محبتیں زیادہ وزنی ہیں، فتربصوا، تو بیٹھ جاؤ. اور ڈاکٹر صاحب عام طور پر جذباتی انداز میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، دفع ہو جاؤ، اسی طرح کہتے تھے. اب ظاہر ہے کہ میں وہ انداز تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ کم سے کم کہ فطر بس تو بیٹھ رہو، بیٹھے رہو، حتی یاتی اللہ بعمری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا فیصلہ نہ سنا دے. اب یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ موت ہی تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دے، اور تم اسی ڈگر پر قائم رہو کہ یہ محبتیں کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے ان محبتوں سے جو دوسرے پلڑے کی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. فتربصوا حتى ياتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. گویا کہ اس کردار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لیبل لگایا جا رہا ہے وہ فاسقین کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے اور ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر دین کی محبت، دین پر عمل کرنے کی محبت جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور پھر جہاد، وہ جہاد والی محبت کے جو بالکل آخری درجہ ہے، جس جو غزوہ تبوک بھی چونکہ ان غزوات میں سے ہے جن میں جہاد جو ہے کلائمکس پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے نیچے نیچے جہاد یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیجیے اور اسے اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان کیجیے. تقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتن، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بہت سے اور بھی مواقع پر، بہت سی میدانوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یاد کرو یوم حنین کو، یہ فتح مکہ کے بعد جو پہلا مارکہ ہوا تھا جس میں حضور نے رخ کیا تھا طائف کی طرف کا، اور وہاں جو رستے میں چند قبائل آباد تھے، حوازن اور ثقیف کے قبائل، یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے. مسلمانوں کی تعداد بھی اس وقت جو ہے بعض روایات کے اندر غالباً کوئی 12,000 کی تعداد تھی جو حضور کے ساتھ مسلمانوں کی، 12,000 جہاں. اس عجبت تم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ایک ناز ہو گیا تھا، تمہیں بڑا غرہ ہو گیا کہ معلوم آج تو 12,000 کی تعداد ہے، کبھی ہم 313 ہوتے تھے اور کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آج تو 12,000 کی تعداد ہے. یہ انسان جو ہے کسی گھمنڈ میں اس وقت مسلمان کہیں میں آ گئے تھے، جس کا ذکر آگے کی جا رہا ہے. اس عجبت تم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئن، پھر تمہاری یہ تمام کثرت تعداد تمہارے کسی کام نہیں آ سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تمہیں تنگ پڑنے لگی. یہ اصل میں محاورہ ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ اب جو بھگدڑ مچی ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگے ہیں، تو کسی کو جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی، زمین اتنی وسیع ہے اس کے باوجود لوگ محسوس کر رہے تھے بالکل تنگ پڑ رہی ہے. ثم ولیتم مدبرین، اور بالآخر جو ہے تم پیر دکھا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اگرچہ وہ بھاگنا ایسا نہیں تھا کہ میدان جنگ سے بھاگ گئے، وہ چونکہ یہ جو حوادن کے قبائل بہت ہی ماہر تیر انداز تھے، یہ کہیں بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے کچھ چٹانوں کی چوٹنی ان کی چوٹیوں کے اوپر کہیں آڑ میں، انہوں نے اچانک جو اوپر سے تیر برسائے ہیں تو مسلمانوں کا لشکر جو نیچے سے گزر رہا تھا، 12,000 کی اگرچہ تعداد تھی ان کی، لیکن یہ کہ ان کی میں اندر پھر ایک بھگدڑ مر گئی جس کو یہاں نقشہ کھینچا گیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص سکینت نازل فرمائی اللہ کے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر. وانزل جنودا لم تروها، اور پھر اللہ نے وہ لشکر بھی اتارے تھے فرشتوں کی مدد کے لیے، لم تروها، جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے. وعذب الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. وذالک جزاء الکافرین، اور یہ ہے اصل میں سزا کافروں کی. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہیں چند صحابہ رہ گئے تھے، 12,000 کی تعداد، اور اس موقع پر پھر آپ جو ہیں اپنی سواری سے نیچے اترے، علم آپ نے اپنے ہاتھ سے لیے، بالکل خلاف معمول. حضور اگرچہ ہمیشہ سپہ سالار رہے ہیں، لیکن یہ کہ علم ہاتھ میں لینا یہ کہیں ثابت نہیں. کسی اور کو امیر بنا کر فلاں جو ہے وہ جیش اس کے امیر تم ہو، تمہارے ہاتھ میں علم ہے، فلاں میمنہ ہے، میسرہ ہے، یہ معاملہ تو ہوتا رہا، لیکن یہ کہ حضور نے علم کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اس موقع پر حضور نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور رزق پڑھا، ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب، مطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر یہ کہ میں یہاں موجود ہوں. تو تمام لوگ آئے جب حضور کی آواز پہنچی ان کے کانوں تک، اور پھر یہ کہ پھر انہوں نے آ کر پھر جو ہے وہ منظم ہوئے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو شکست دی ہے. بہت بڑا مال غنیمت، ان لوگوں کے پاس بہت ہی جو ہے بھیڑ بکریاں تھیں، اونٹوں کی بڑی تعداد تھی ان کے قبائل کے پاس، تو بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگا. وعذب الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا، سزا ملی انہیں، گویا کہ وہ مغلوب ہو گئے. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی جزا ہے، سزا ہے کافروں. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جسے چاہا توبہ کی توفیق عطا فرما دی. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، معاف فرمانے والا، تمہارے رحمت والا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان یہ مشرک نجس ہیں. بڑی پیاری بات ہے، ابھی بھی آج جب جاتے ہیں عمرے کے لیے تو مکہ سے کافی پہلے 10-12-15 کلومیٹر پہلے جو ایک ایگزٹ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہاں بڑے بڑے جو ہے یہ بورڈ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مشرکین نجس ہے، یہ حرمت والی زمین جو ہے جو اب شروع ہو رہی ہے جہاں بیت اللہ، یہاں داخل نہیں ہو سکتے، لہذا ایگزٹ آج بھی موجود ہے کہ جس کو اپنا دا جان و دل عزیز ہے، اپنے اسی شرک کے اوپر قائم ہے، وہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ یہاں سے ایگزٹ لے اور ایگزٹ لے کر کسی سائڈ پر نکل جائے، اس کے لیے آگے کے رستے بند کر دیے گئے. انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے یہ نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو آج کے سال کے بعد گویا کہ اشور حرم ختم ہونے کے بعد کوئی شخص بھی ان میں سے ایسا نہیں ہوگا جو مسجد حرام کے قریب آئے، یہ گویا کہ تا قیام قیامت یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں کہیں مفلسی کا اندیشہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے تمہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے گا، غنی کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ اصل میں وہاں جو لوگ بھی آباد تھے تو بیت اللہ ان کے لیے بہت بڑا ایک گویا کہ جسے آپ کہیے رزق پہنچانے کا بھی بہت بڑا ایک ذریعہ تھا، مختلف قبائل آ کر جو چڑھاوے چڑھاتے تھے اور پھر بہت سی جو ہے نظر نظرانے پیش کیا کرتے اپنے بتوں کے لیے جو بت وہاں بیت اللہ میں موجود تھے، اور وہ چڑھاوے اور نظر نظرانے جو ہے تمام مکہ کے رہنے والوں کے کام آتے تھے، انہیں میں تقسیم کیے جاتے تھے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تو اگر تمہیں کوئی مفلسی کا اندیشہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے جسے چاہے گا. ان اللہ علیم الحکیم، یقین اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو، لڑائی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت کو مانتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور نہ ہی انہوں نے حرام جانا ہے اس شے کو جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا. ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے اس دین حق کو، دین اسلام کو. من الذین اوت الکتاب، اخاو ان لوگوں میں سے ہو جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اہل کتاب یہود اور نصارہ. حتی یؤت الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، جب تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دے اور وہ چھوٹے ہو کر رہے. اس لیے کہ جب وہ جہاد ہوا ہے دور حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر کا دور تو اصل میں سٹیبلٹی کا دور تھا، جو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا مانعین زکات کا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، ان کے خلاف جہاد ہوا. پھر مسلمہ قذاب نامی ایک جو ہے وہ شخص جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، اس کے خلاف جہاد ہوا، بہت سے مسلمان اس میں شہید ہوئے. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت جو ہے اسی گویا کے دورانیے میں ہوا. اس کے بعد حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پھر الاسلام کے اب کیسے کہاں کہاں تک پہنچا ہے، اور اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ سربلند ہوا حضرت عمر کے دور میں، اور اسی طرح فتوحات کا دور جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی جاری رہا. تو اس وقت یہ تھا کہ اب جو علاقے فتح ہو رہے ہیں جہاں وہاں جو ذمی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ اس اسلام کے اس نظام کو قبول کریں گے، حکومت مسلمانوں کی ہوگی، وہاں چھوٹے ہو کر رہیں گے. یؤت الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، وہ اب جزیہ دیں گے، اپنے جو بھی مذہبی مراسم ہیں، جو بھی عقائد ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں. کسی چرچ کو گرانا جو ہے کبھی اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی. یہودیوں کو جو سینوگاگ جو ہے سلوتا جس کو کہتے ہیں، اس کو منظم کرنے کی کہیں اسلام نے ترغیب، ان کے عبادت خانے وہ بھی محترم ہیں، لہذا ان کو اپنے اس انفرادی دائرے کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ تم اگر چاہو تو چرچ بھی جاؤ، سینوگاگ جاؤ، لیکن یہ کہ اوپر اسلام، حدود اللہ اسلام کی ہوں گے، دین قائم ہوگا. حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو تلوار کے زور پر جو آپ زبردستی مسلمان بنانا چاہتے ہوں، ہاں وہ جزیہ دیں گے اور چھوٹے ہو کر رہیں گے ذمی. وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں، اس کے دعوے دار ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو اصل میں ان کے منہ کی باتیں ہیں، گویا کہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہیں کوئی سند نہیں اتاری. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اصل میں نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا. اب ممکن ہے کہ پچھلی اقوام میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہو، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے انہیں یہود و نصارہ کو. قاتلہم اللہ انہا یوشکون، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ہلاک کرے. یہ کہاں سے بچھلائے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رہبان راہب سے بنا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا جو ہے وہ رب بنا لیا. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، حضرت حاتم تائی جو ہے وہ تو عیسائی تھے، ان کے بیٹے ہیں حضرت عدی جو ایمان لے آئے حضور پر. انہوں نے ایک موقع پر حضور سے سوال کیا تھا یہ کہ حضور، یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے اپنے جو بھی علماء تھے ان کو جو ہے رب بنا دیا، تو ہم نے تو رب نہیں کہا، تو حضور نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا جس شے کو وہ حرام قرار دیتے تھے اس کو تم حرام مانتے تھے؟ ہاں جی یہ تو تھا. جس کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ تمہارے رب نے جو ہے وہ جائز کر دیے وہ حلال ہے اس کو تم سمجھتے تھے حلال؟ جی یہ بھی تھا. تو کہتے یہی تو ہے کہ ان کو رب قرار دے دینا. اس لیے کہ ذلت و حرمت جو ہے کسی شے کو حرام یا حلال قرار دے دینا یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے. والمسیح ابن مریم, اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ کا انہوں نے بیٹا بنا کر اپنا رب مان لیا. وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا, اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ بندگی کرے صرف ایک الہ کے, الہ واحد کے, لا الہ الا هو, جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون, وہ بہت پاک ہے اس تمام شرک سے یا ان تمام تصورات سے یا ان تمام عقائد سے جو ان کے اندر موجود ہیں. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. ویاب اللہ اللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ تعالیٰ تو اس کا فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ وہ اپنے اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا. اللہ کا دین لازماً غالب ہو کر رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. غزوہ عذاب کے موقع پر واقعتاً یہ گویا کہ یہ شعر ہے کہ جو بالکل ایک لفظی تفسیر ہے کہ تمام قوتیں جمع ہو کر آ گئی مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں, یہاں جو شمع توحید روشن ہے, کیا کسی طرح اپنے منہ کی پھونکوں سے اس کو گل کر دیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے اس نور کا ارادہ فرما کر رہا ہے اور اس کو کامیاب کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون, وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو اس الہدا کے ساتھ, قرآن حکیم کے ساتھ, ودین الحق کے, اور ایک مکمل نظام زندگی دے کر, سچا دین دے کر. اب یہاں نوٹ کیجئے, ایک ہے مذہب جس کا تعلق صرف محدود گوشوں سے ہے. مذہب جو ہے معتبر ہے کن چیزوں سے؟ عقائد, اس کے بعد رسومات ہیں, مراسم عبودیت ہیں, جس کو تم نے اپنا رب مانا ہے یا جس کو دی گاڈ مانا ہے, بڑے جی سے لکھے جانے والا, جسے تم مہاتما مانتے ہو. اب یہ تمام جو تصورات مختلف قوموں میں موجود ہیں ان کے لیے کچھ عبادتوں کے طریقے ہیں, لہذا مراسم عبودیت ہو گئی. اور تیسری چیزیں ہیں, کچھ مراسم بن جاتے ہیں ریچولس, کہ اگر مردہ ہو گیا تو اس کو کیسے دفنائیں گے, کہیں کسی کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے. یہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب, جبکہ دین اسلام اصلا دین ہے, اور دین کا تعلق زندگی کے ہر گوشے سے. ہمیں روزی کمانی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی, اس کی آمیزش تمہارے مال میں نہیں ہونی چاہیے, دین اس سے بحث کرے گا. تمہیں زندگی گزارنی ہے, تمہارا ایک معاشرتی حلقہ ہے, سماجی رسومات ہیں, اس میں کیا کرائیٹیریا ہے جو اس دین نے دیا ہے, یہ دین ہے. مذہب اس بات سے بحث نہیں ہوگی. مذہب تو اس کو تو کہے گا جیسے چاہو اللہ کو پوچھو, اور یہ ہے کہ اس میں جس طرح چاہو اس کی عبادت کرو اور اس میں جو تم طریقہ چاہو. لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ ہمارے نظام کا, سسٹم کا, ہمارا معاشی نظام, ہمارا سیاسی نظام, ہمارا سماجی نظام, اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, یہ خالصتاً سیکولرزم ہے. ہاں مذہب کی حد تک تمام کو آزادیاں حاصل ہیں, دین یہ نہیں ہے. دین اصل میں وہ ہے کہ جو پوری زندگی کے اوپر احاطہ کیے ہوئے, وہ دین الحق, سچا دین دے کر, یوں ذرا والے دینی کلی, تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو تمام ادیان باطلا پر. ولو کری حل مشرکون, اور یہ بات خواہ مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان, اہل ایمان یقینا ان احبار میں سے, علماء میں سے اور رہبانوں میں سے, درویشوں میں سے, لا یاکلون اموال الناس بالباطل, ان علماء میں سے بہت سے ایسے ہیں جو گدی نشین ہیں, جو پیر بنے بیٹھے ہیں, جو سجادہ نشین بن چکے ہیں, ان کی جا کر جائیدادوں تو دیکھے, جن گاڑیوں کے اندر وہ سفر کرتے ہیں آج جا کر دیکھیے, ہومو ہوتا نہیں کہ وہ جس کا نام جو ہے زبان سے ادا کرتے ہیں وہ آدمی کے اوپر خوف تاری آتک ہوتا ہے, ہومور کے نام سے یا پتہ کس نام سے, وہ ہمارے بہت سے سجادہ نشینوں کی حویلیوں کے اندر وہ گاڑیاں کھڑی ہیں. کہاں سے آگے ان سادہ لو عوام کا خون نچوڑ کر اپنے لیے جو ہے یہ جائیدادیں بناتی ہیں, اور یہ تمام تعمیریں جو یہودی علماء کرتے تھے. ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل, یہ سجادہ نشین اور گدی نشین اور اس زمانے میں جو راہب تھے اور علماء تھے, یہ لوگوں کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے حرف کرتے تھے, جائیدادیں حاصل کر لیتے تھے. وہ جائیداد حاصل کی گئی اپنے خانقاہ کے نام سے, اور اس کے بعد اس کو تصرف میں اپنے لا رہے ہیں, وہاں کو جو ہے وہ باقاعدہ کوئی سوسائٹی بنا کر اس کو بیچ کر کروڑوں کما لیے. یہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں, اور سب سے زیادہ بدقسمتی اور جسے آپ کے یہ لعنت یہ ہے کہ دینداری کا لبادہ اڑا ہوا ہے. سادہ لو عوام, بدترین مذہبی استحصال, ریلیجس ایکسپلائٹیشن کی اس سے زیادہ جو ہے بدترین شکل اور کوئی نہیں ہو سکتی. قرآن کتنی بڑی بات کر رہا ہے, وہ سدور عام سبھی اللہ, اور سبھی یہ تو اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں. جن لوگوں کو ان حقائق کا علم ہے وہ دین کے بارے میں یا جس اسلام کے علم بردار ہیں اس کے بارے میں کیا تصور قائم کریں گے؟ وہ لذین یخرجون الذهب والفضة, اور یہاں پھر عوام کی بات بھی آ گئی کہ جو اپنے کھتے بھر بھر کے رکھتے ہیں اور سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں, ولا یشکونہ فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشر ہوں بعذاب علیم، اس پوری کیٹیگری کو فرمایا گیا کہ انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دیجیے. لیکن یہاں اتفاق یہ ہے، یہ کنز اصل میں وہ مال ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. کسی شخص کے پاس بہت مال ہے اور بہت دولت مند ہے، لیکن اگر وہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پھر پاک مال کہلاتا ہے، کنز میں نہیں آئے گا. یوم یوسما علیہ فی نار جہنم، بڑے سخت الفاظ ہیں. یہ جو تمہارے جو مال ہیں، جو سونا چاندی اور یہ روپیہ پیسہ جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، سونے کی سراخیں رکھی ہوئی ہیں، سونے کی راڈز رکھی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا. دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. یوم یحما علیہا، جس دن گرم کیا جائے گا ان چیزوں کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. فتقوا بها، اور اس کے بعد داغا جائے گا. جباہم، ان کی پیشانیوں کو بھی. وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو بھی. وظہورہم، ان کی پیٹھوں پر بھی. جس طرح یہ بھینس اور جو ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو معلوم ہوگا نشان جو لگاتے ہیں، کبھی آپ نے اگر دیکھا، وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. کوئلے جلائے ہوتے ہیں اور اس کے اندر لوہے کی ایک راڈ جو ہے اس کے اوپر خاص قسم کا کوئی سٹار بنا ہوا ہے، کہیں یہ راؤنڈ بنا ہوا ہے، اس کو تپاتے ہیں. جب وہ سرخ ہو جاتا ہے تو وہ اس جانور کے کہیں جو ہے وہ جسم کے ساتھ زور سے دبا دیتے ہیں، اور وہاں چمڑا جلنے کی بو آتی ہے اور پھر آواز بھی آتی ہے، وہ تڑپتا ہے جانور بیچارہ. لیکن یہ کہ نشان بن جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے کس شخص کی ملکیت ہے، آج بھی ہمارے یہاں رواج ہے. تو یہ زیورات اور یہ تمام سونا چاندی جو ہے جہنم کی آگ میں، جس کی تپش کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اس میں تپا کر اور داغے جائیں گے، ان کی پیشانیاں بھی، ان کے پہلو بھی، اور ان کے پیٹھے بھی. یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو ایک طرح کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں، ورنہ اگر ان آیات کو پڑھنے اور سننے کے بعد بھی انسان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو اور وہ سنجیدہ نہ ہو، سیریس نہ ہو، ان باتوں کو واقعتاً اللہ کا حکم سمجھ کے قبول نہ کرے، اور اپنے مال کے اندر زکات کے معاملے کے اندر اگر وہ کوتاہی کرے، تو پھر یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے. ہاذا ما کنتم لانفسکم، اور اس دن کہا جائے گا یہ ہے وہ قرض جو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو مزہ اس کا جو تم نے اپنے لیے کھتے جمع کیے ہوئے تھے، یہ سونے کی بڑی بڑی چیزیں جمع کی تھی، اب یہ تپا کر جو ہے داغی جا رہی ہیں. ان عدت شعور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہمیشہ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے سال کے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 رہی ہے، 12 رہی ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ سال جو ہے 12 مہینوں میں تقسیم رہا. گویا کہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے غالب الوقت حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی تھی کہ اب 12 مہینوں کی اس طرح تقسیم ہوگی. منہا 4 الحرم، جس میں سے 4 مہینے جو ہے وہ اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے، محترم مہینے، جس کے اندر جو ہے کوئی قبیلہ دوسرے کے خلاف نہ یلغار کرے گا نہ کوئی خونریزی کرے گا. ذالک دین القیم، یہ ہے وہ قیم دین، سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں کے اندر کوئی ناانصافی کا معاملہ نہ کرو. ایک بہت بڑی ناانصافی کا ذکر اگلی آیت پہ آ رہا ہے، وہی ہمارا آج کا درس ختم ہوگا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس کی جانب سے ان کے اندر کوئی گویا کہ وہ معاملہ ناانصافی نہ کرو ان مہینوں کی تعین میں. وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا، اور اے مسلمانوں، ان مشرکین کے خلاف تمہارا جہاد اور جنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے مل جل کر، اکٹھے ہو کر، جس طرح کہ یہ کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. کما یقاتلونکم کافا، جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر. وعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ ہے نسی کا معاملہ جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا، کہ اپنی مرضی سے چاہتے تھے. یہ اشہر حرم کون سے تھے؟ رجب، یہ عمرے کے لیے مخصوص تھا. اس کے بعد رمضان کے فوراً بعد جو ہے وہ شوال نکل جاتا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے یہ اکٹھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ حج کے ایام کہلاتے تھے، محترم ہیں، اس میں کسی قافلے کے اوپر تم حملہ نہیں کر سکتے، لہذا بڑے امن سے جو لوگ آتے تھے ان مہینوں میں، حج کی عبادت کرتے چلے جاتے تھے. ان کے ہاں یہ اخلاقی قیود تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم رکھے تھے، اور رجب کا مہینہ ان کے عمرے کے سفر کے لیے ہوتا تھا. ابھی اپنی مرضی سے اگر کسی قبیلے کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کہتے تھے ان کے علماء جو بھی وہاں موجود ہیں، ان کے جو متولی تھے اس بیت اللہ کے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، کہ بھئی اس سال جو ہے یہ بجائے محرم کے اس سے اگلا مہینہ نسی کا ہوگا، اگلا مہینہ جو اشہر حرم ہوگا، اسے نسی کا قانون کہتے تھے، جو ان کا باقاعدہ قانون بن چکا تھا. اپنی مرضی سے جو ہے کسی مہینے کو اٹھا کر کہیں اور لے جانا، اور پھر تعداد پوری کر لیتے تھے کہ اس مہینے سال کے اندر جو ہے 4 مہینوں کی تعداد پوری ہو جائے، لیکن اس میں اپنی مرضی کیا کرتے تھے، جو بہت بڑا جرم تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسی کا معاملہ ہے، انہوں نے جو ہیرا پھیری کرنی شروع کر دی ہے مہینوں کی تعین کے اندر، تو یہ یقیناً ان کے کفر میں اور زیادہ بری بات ہے. یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما, اس سے گمراہ کرتے کیے جاتے ہیں وہ لوگ کے جو کافر ہیں کہ کسی ایک مہینے کو وہ حلال ٹھہرا دیتے ہیں, ویحرمونه عاما, اور کسی دوسرے مہینے کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں اپنی مرضی سے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار مہینے مخصوص کر دیے. لِيُوَاتُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تاکہ وہ جو بھی تعداد اللہ تعالیٰ نے اس اشہر محرم کی چار مہینوں کی اس کو پورا کر لیں. فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ, لہذا وہ حلال کر دیتے تھے اس مہینوں کو اپنے لیے, جائز کر دیتے تھے, اس لیے کہ اپنے اندر شیطنت موجود ہے, اس مہینے میں ہم نے فلاں قبیلے پر حملہ کرنا ہے, لیکن اشہر محرم میں چونکہ آ رہا ہے لہذا اس کو اپنی مرضی سے اٹھا کر آگے کر دیا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا, دائرہ شیطانی عمل تھا, اور شیطان ان چیزوں کی ملمہ کاری بھی کرتا ہے, مزین بھی کرتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الكافرين, اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا إليكم عهدهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدهم إلى مدتهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر